The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah. Here it is, Madani Muzakirah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے, تم اپنی مجالس ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو, یعنی زینت دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, آپ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے مجھے. آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں, بلکہ شکریہ کے ساتھ میری اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابھی کچھ لمحوں پہلے آپ نے حسن رضا کو کسی چیز سے روکا, منع کیا, اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں آپ؟
اب وہ اصل انگلیوں میں کینچی, انگلیوں میں انگلیاں ڈال دینا, میں نے پہلے غور نہیں کیا تھا, اب یہ عادت ہو گئی ہوگی تو یہ شاید توجہ نہیں تھی میری. یہ جیسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات, اس کی صورتیں نماز میں یا نماز کے انتظار میں اس طرح انگلیاں ڈالی تو مکروہ تحریمی, ناجائز و گناہ ہے. جیسے جماعت کے انتظار میں پہلی صف میں بعض صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, عین ممکن ہے کوئی انگلیاں ڈال کے بیٹھا ہوتا ہو. تو نماز اور تواب نماز, یعنی جو کام نماز کے تابع ہوتے ہیں, مثلا نماز کے لیے مسجد سے نکلا, جماعت سے نماز جا کے پڑھ رہا ہوں مسجد میں چلتے ہیں نا, تو اس میں بھی نہیں ڈال سکتے, وضو کرتے ہوئے نہیں ڈال سکتے, اس طرح یعنی کہ جو چیزیں نماز کے لیے کر رہے ہیں آپ ان میں بھی یہ انگلیاں, اسی طرح انتظار نماز میں تب بھی یہ انگلیاں ڈالیں گے تو گناہگار ہوں گے, اور نماز میں بھی ڈالیں گے تو گناہگار ہوں گے, مکروہ تحریمی ہے. اور نماز کے علاوہ, نماز اور توابع نماز کے علاوہ اگر انگلیاں ہاتھوں میں ایک دوسرے میں ڈالیں گے تو مکروہ تنزیہ, ناپسندیدہ, اب بھی اچھی بات نہیں ہے. البتہ کوئی مجبوری ہے, ضرورت ہے, تو اس وقت کسی نے ڈالی تو مکروہ تنزیہ نہیں ہے. یہی مسئلہ یہ جو انگلیاں چٹخاتے ہیں سیم ان کے مسائل ہیں. تو یہ عادت جو ہوتی ہے نا نکلنی مشکل ہوتی ہے, یہ پڑ گئی عادت تو ہوش بھی نہیں ہوتا آدمی ڈال کے بیٹھا ہوگا. اچھا, اس کا متبادل یہ جو میں بتا رہا تھا حسن رضا کو, یوں مت یوں کر لیں, بیٹھے ہیں تو یوں کر لیں, ڈالنے کے بجائے یوں بیٹھیے, یوں گزارا ہو جائے گا, عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. اب تک اگر کسی نے نماز کے انتظار میں اور یہ ڈالی بھی ہے ارادتاً, مسئلہ پتہ نہیں تھا تب بھی توبہ تو کر لیں, گناہ تو ہے نا. نماز میں عام طور پر کرتے نہیں ہیں لوگ, انتظار نماز میں زیادہ کرتے ہیں, جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تو یوں انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے ارادے سے نکلے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالے کہ وہ نماز میں ہے. یہ اس کو تشبیک بولتے ہیں, یہ جو انگلیاں ڈالنے وہ. یہ حدیث پاک میں ایک حدیث تو ابھی آپ نے سنی کہ نماز کے ارادے سے جو وضو کر کے چلا تو وہ اب نماز میں ہے, اب یہ انگلیاں نہ ڈالے. تو اسی طرح انتظار نماز میں ہوتا ہے, وہ بھی نماز میں ہوتا ہے ایک طرح سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کھانے کے ٹائم مدنی مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں, اور دوسرا یہ کہ لیٹ کر مدنی مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
عام طور پر دیکھتے تو اس طرح کھانا کھاتے ہیں, اس میں مسائل کا معاملہ ہے نازک. ویسے کھانے میں مصروفیت میں ہو سکتا ہے کہ بات ادھوری سمجھ میں آئے, تو اگر کسی کا ایسا حاضر دماغ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو بھلے کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو صحیح. اس میں منع کریں گے تو پھر دیکھنا چھوڑ دیں گے. گاڑی چلاتے ہوئے بھی تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا, تو گاڑی چلاتے ہوئے کتنا رسک ہوتا ہے. بہرحال نہ دیکھنے سے دیکھنا ہی اچھا ہے, دیکھا کرے مدنی مذاکرہ. لیٹے لیٹے بھی دیکھنے میں کوئی منع نہیں ہے. اب نیند چڑی ہو تو مسائل جب بیان ہو نا تو نیند چڑی ہوگی لیٹے لیٹے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے, یہ نقصان اس کا خطرہ تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وضو میں داڑھی کو پورا دھونا چاہیے یا منہ صرف دھونا ہے؟
وضو میں یہ پورا منہ جو ہے نا یہاں سے شروع ہوتا ہے, جہاں سے پیشانی کے بال وہ جمنے یا اگنے شروع ہوتے ہیں نا, یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک یہ جو ہڈی ہے نا یہ سارا دھلنا ہے, اور یہاں سے لے کر یہ جو یہ گیپ بعض وقت سوکھا رہ جاتا ہے تو یہ بھی دھلنا ہے. یہ جو ابری ہوئی ہے نا یہ پوری گولائی جو ہے نا اس کو چہرے کی گولائی, اس کو چہرے کی ٹکلی بھی بولتے ہیں, منہ کی ٹکلی, یہ ساری منہ کی ٹکلی دھلنی ہے. داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے, اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف سے دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے, جڑوں کا دھونا فرض نہیں. یعنی گھنے بال ہیں ان کی جڑوں کا دھونا فرض نہیں, اور جو حلقے سے نیچے ہوں اس گولائی کے ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں, اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں کچھ میں چھدرے یعنی ہلکے ہلکے بال ہوں تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں یعنی ہلکے اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے. لیکن یہ سارے ہی بال اور کھال غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے, یہ خیال رکھیے گا, کوئی بال کی نوک بھی سوکھی غسل میں نہیں رکھنی. صلو علی الغریب صلی اللہ علی محمد.
نماز جنازہ پڑھتے ہوئے کیا میت کا سامنے ہونا ضروری ہے؟
جی ہاں میت سامنے ہونی چاہیے.
کیا نماز جنازہ پڑھنے والوں کو کے لیے ہر تکبیر کا کہنا ضروری ہے؟
جی ہاں چاروں تکبیریں فرض ہیں, رکن ہیں جنازے کی نماز کے.
وضو کرنے جاتے ہیں تو نماز جنازہ نکل جائے گی, اس حالت میں کیا تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟
غیر ولی کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے, ولی کو نہیں, کہ اس کا لوگ انتظار کریں گے اور لوگ بے اس کی اجازت کے پڑھ بھی لیں تو یہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے. ولی سے مراد یہ میت کا سرپرست.
نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟
نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو کوئی بھی دعائیں محصورہ قرآن و حدیث کی دعا پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی نہیں آتی تو کوئی سی بھی عربی میں دعا پڑھ لی جائے, سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ بھی دعا ہے, دعا کی نیت ہو, کیونکہ قراءت نہیں ہے نماز جنازہ میں, تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے یا کوئی سی بھی قرآن و حدیث میں آئی ہوئی دعا پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا اللہم اغفر لی کہہ دیا تب بھی ہو گیا, دعا پڑھ لیا آپ نے.
معذور شخص کیا بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟
بغیر عذر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی نہ ہوئی, اور اگر ولی یا امام بیمار تھا اس نے بیٹھ کر پڑھائی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کر پڑھی ہو گئی.
جنازے کے ساتھ عورت 10 قدم چلے کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟
عورت کو تو ویسے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور عدت کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے 10 قدم چلنے سے. عدت تو وہ انتقال ہو گیا شوہر کا, 4 مہینے 10 دن عدت کی مدت, جبکہ حاملہ نہ ہو. اگر حاملہ تھی انہیں بچہ تھا پیٹ میں, تو جیسے ہی حمل ہو انہیں بچہ ہو گیا پیدا, ولادت ہو گئی, تو عدت ختم ہوئی, چاہے وہ 1 منٹ میں ہو جائے.
نماز جنازہ کے بعد کیا چہرہ دکھانا ضروری ہے؟
نہ کوئی ضروری نہیں.
جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟
پہلے کے لوگ تو خاموشی سے عبرت حاصل کرتے تھے, بعد میں لوگ غفلت میں پڑے, بات چیت میں لگے, تو پھر علماء نے یہ مشورہ دیا کہ کلمہ پڑھے. کچھ تو ذکر و اذکار کرے, انہیں دنیا کی باتیں کرنے لگے تھے لوگ. تو یوں اپنے آپ کے اختیار میں اگر عبرت آپ حاصل کرتے ہیں تو خاموش رہ کر عبرت زیادہ حاصل ہوتی ہے, تو عبرت حاصل کریں. غفلت ہے تو پھر کلمہ شریف, درود شریف, جو بھی ورد و وظائف آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں.
کیا نماز جنازہ کے ساتھ 40 قدم چلے ہیں جنت واجب ہو جاتی ہے؟
نہیں, ایسا نہیں ہے. البتہ ایک روایت یہ ہے کہ جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث پاک میں جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے, اللہ پاک اس کی حتمی یعنی مستقل پرمننٹ مغفرت فرما دے گا.
نماز جنازہ کے ساتھ کلمہ طیبہ تیز آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟
تیز آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے, آہستہ پڑھے تو بھی منع نہیں ہے, نہ پڑھے تو بھی کچھ نہیں ہے, عبرت حاصل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی آپ نے جو داڑھی کے متعلق سوال کیا ہے, تو عرض یہ تھی کہ کئی لوگ داڑھی جو ہے وضو خانے میں جاتے ہیں اور اپنا پورا چہرہ نل کھول کر نل کے نیچے لگا دیتے ہیں اور داڑھی کو اس طرح سے دھوتے ہیں وضو کے دوران, تو اس طرح ان کا دھونا کیسے؟
منہ دھل گیا تو وضو تو ہو جائے گا جو جہاں جہاں دھلنا ہے, لیکن اس میں ایک تو رسک یہ ہے کہ کان میں پانی جاتا رہے گا, کان میں پانی جائے گا تو پھر اسے کان میں پیپ ہو جائے, تکلیف ہو جائے, درد ہو جائے. یہ کان کے اندر کے سوراخ میں پانی جانا یہ نقصان دہ ہے. تو اگر اس طرح کوئی کسی کو اب کوئی وسوسے جس کو آتے ہیں کہ میرا منہ دھلا نہیں, تو نل کے نیچے دھوتا ہے اس طرح, اور وہ 3-3 بار کے حساب سے مطمئن ہو جاتا ہے, تو منع تو نہیں, جائز تو ہے. لیکن عوام کے لیے چونکہ تعجب انگیز ہے, اسے اکیلے میں کرے ایسا کرنا یہ تو, مگر یہ عوام میں احتیاط کر رہے ہیں. دیکھو یہ انہوں نے دیکھا ہوگا, تعجب کیا ہوگا نا, تو عوام پھر باتیں کریں گے, یہ بولا نا کہ وضو کا طریقہ یہ الگ ہے, ہم لوگوں کا جو طریقہ کتابوں میں لکھا ہے وہ الگ ہے. تو اس طرح وہ, تو یہ جس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا, یہ اس کے لیے میں نرس کیا کہ اگر کسی نے کیا تو وضو تو ہو جائے گا پورا ہی. کسی نے اب حوض میں وضو کر رہے ہیں, اب کسی نے حوض میں ڈبکی ہی لگا دی, یس نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں, ڈبکی لگا لی پورے آزائے وضو اس کے دھل گئے, وضو تو ہو جائے گا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں, غسل کی حالت میں ہوں تو غسل کرتے ہیں, تو ہم بالٹی بھر کے پانی کی لے لیتے ہیں, اس بالٹی سے جو ہم ڈلو اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں, اب ہمارے جسم سے ٹکرانے کے بعد کچھ پانی بالٹی میں گر جاتا ہے, کچھ چھینٹے بالٹی میں گر جاتے ہیں, کیا وہ جو پانی پیچھے بالٹی میں رہ گیا وہ غسل کے لیے ہو سکتا ہے اس سے غسل, یا نہیں ہو سکتا؟
یہ بہتر یہ کہ بچا جائے کہ قطرے مستول پانی کے بالٹی میں نہ گریں. تاہم یہ کہ چونکہ یہ قطرے کم ہوتے ہیں, بالٹی میں پانی زیادہ ہوتا ہے, تو یوں مطلب یہ کہ وہ اندر مل کر وہ سارا ہی قابل استعمال ہو جاتا ہے, تو یوں مطلب یہ کہ حرج نہیں. پھر یہ کہ ایک بار بے دھلا حصہ اگر دھل گیا, اب یہاں سے پانی جو دوبارہ گرے گا تو اب یہ مستعمل بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام جنات پر حکومت تھی؟
جی ہاں.
ایک اور سوال یہ آیا ہے, معاشی اور گھریلو مسائل کی وجہ سے بندہ ٹینشن سے کس طرح اپنے آپ کو بچائے؟ ڈپریشن سے بچنے اور دلی سکون کے لیے کچھ تو بتائیں.
توکل علی اللہ, اللہ پر حقیقی معنوں میں بھروسہ ہو جائے نا, تو اس طرح کے ٹینشن معاشی اور پیٹ تو جس نے پیدا فرمایا ہے نا, وہ چونٹی کو کن हाथी को मन अता फरमाता है ना, सभी का पेट भरता है। हाथी को मन चाहिए तो भी खा लेता है, कमाता भी नहीं है, स्टोर भी नहीं करता ना, इसके पास फ्रीज है, खा लेता है, पेट भर जाता है। तो टेंशन से निकलने के लिए बस वो ये कहे तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखे और तिलावत करे, जिक्र दुरूद करे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो अगर दिल लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ा करे ना तो इंशाल्लाह इस टेंशन खत्म हो जाएगा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि हदीस पाक का मफहूम है कि गुनाहों के सबब दिल स्याह हो जाता है, तो स्याह दिल होने की क्या अलामत हैं, क्या निशानियां हैं, और दिल स्याह हो जाए तो क्या उसका इलाज क्या है, इस बारे में मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए।
गुनाह करता जब बंदा तो दिल पर एक सियाह नुक्ता ब्लैक पॉइंट बनता है, मजीद गुनाह करता तो पॉइंट फैलता रहता है, यहां तक कि सारे दिल को वो ब्लैक कलर हो जाता है, समझ लो ये नजर नहीं आता है कलर, तो ये बहरल ये ब्लैक हो जाता है। अब किस तरह का होता है, नजर तो जहर आता नहीं अपने को, तो बस ये कि दिल सख्त हो जाता है, नसीहत असर नहीं करती, रिक्कत नहीं आती, नमाजों में दिल नहीं लगेगा, रोजा बोझ मालूम होगा, और मतलब नेकियों में दिल नहीं लगेगा, गुनाहों की तरफ दिल माइल होगा। और तकरीबन आजकल माहौल दिलों का यही है, नमाज में नेकियों में दिल किसका लगता है, अल्लाह चाहेगा दिल की स्याही धुल जाएगी अपनी रहमत से। लेकिन ये कि किसी का दिल नमाज में लगता नहीं तो हम उसके बारे में कह नहीं सकते हैं कि इसका दिल स्याह हो गया है, तो हकीकत हाल तो अल्लाह ही जानता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरा सवाल है क्या अकेले में नमाज पढ़े घर में या कहीं और इकामत अजान पढ़ सकते हैं कि नहीं?
अकेले में नमाज पढ़ने में भी अगर अजान और इकामत देते हैं तो अच्छी बात है, मगर ये कि अवाम में अगर मस्जिद में, एक तो है ना जामे मस्जिद होती है, अब ये स्टेशनों की मस्जिदें आमतौर पर इसमें लोग नए नए आते हैं अपनी जमात करते हैं, तो इसमें तो अजान देनी होगी, हर एक अपनी अपनी अजान आके दे और जमात करे। बाकी अब घर में पढ़ते हैं नमाज तो उसमें भी अजान देना अच्छा है, सवाब का काम है, मस्जिद की अजान उसके लिए वैसे काफी है, दे तो सवाब मिलेगा, नहीं मिला तो कोई नुकसान नहीं है, इसका नुकसान यही कि सवाब नहीं मिला। इकामत भी इसी तरह कह दे अकेला पढ़े तो अच्छी बात है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मेरे सुन्नत के बारगाह में कि सोशल मीडिया के कुछ सवाल आते हैं, शादी ना करें क्योंकि हमने शादीशुदा को परेशान ही देखा है।
हर शादीशुदा परेशान हो ये जरूरी तो नहीं है ना, बेशुमार ऐसे आपको मिलेंगे जो शादीशुदा भी हैं और इनको घर का औलाद का सुख भी है, ऐसा इस वजह से अगर शादी करना छोड़ देंगे तो ये तो शायद कोई होगा जिसमें शायद जिस्मानी कोई हो सकता है कि नक्स हो, वरना ये तो ऐसी सुन्नत है कि जिसके लिए हर एक तैयार रहता है।
घरों में सुकून क्यों नहीं और इलाज भी बता दीजिए।
अब घर में बहुत पहले बात है कि किसी ने कहा था हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई होती रहती है, मैं घर में था इनके उस वक्त, बीवी तो खैर उनके अपने कमरे में होगी, तो मैंने कहा यार तुम लोग मॉडर्न थे वो, तो मैंने कहा यार तुम लोग शादियां करते हो तो तुम्हारे यहाँ म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं, सारे ही गुनाह तो करते हो, रहमत के सारे दरवाजे बंद कर देते हो, फिर मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं समझ आया मैंने उनको, तो ये ने शादियां जो होती हैं इसमें तो इतने गुनाह होते हैं माज अल्लाह, यहाँ तक बोल रहे होते हैं खुशी का मौका, खुशी में सब चलता है, खुशी में भी अल्लाह रसूल का हुक्म ही चलता है, मुसलमान में पाबंद है अल्लाह रसूल के हुक्म का, कुछ नहीं चलता अपनी कुछ नहीं चलती जब तक शरीयत चलाने की इजाजत ना दे, ठीक है ना। तो यूं मतलब अब घरों में आजकल हर घर में शैतान नाच रहा है, म्यूजिक की लहरें सुनाई दे रही है, किस घर में टीवी नहीं है और किस टीवी में गुनाह भरा चैनल नहीं चलते, आमतौर पे गुनाह भरे चैनल चल रहे होते हैं, बेपर्दा औरतें आकर मतलब अपने नखरे दिखा रही होती है, अब तो कैसे होगा, अब बेसुकून ही नहीं होगी, तो अब अगर इन चीजों में सुकून है तो और आते, जैसे कि बाज लोग मिसगाइड करने के लिए शैतान की وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں میوزک روح روح کی غذا ہے، سڑی ہوئی روح کی غذا ہو سکتی ہے، پاکیزہ روح کی غذا. قرآن بتا رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، موسیقی یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ شیطان کی غذا ہو سکتی ہے، شیطانی ضمائر کی اور ارواح کی غذا تو ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کی روح پاکیزہ اس کی غذا یہ نہیں ہو سکتی، حرام ہے یہ. حرام میں کوئی روحانی سکون ہے نہیں. شراب لوگ سکون کے لیے پیتے ہیں اور بالکل بے سکون ہو کر بعض اوقات کتے کی موت مرتے. حرام حرام ہے، حرام میں کوئی مطلب گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی حسن ہو، کوئی اس میں کوئی نفع ہو، کوئی ایسی چیز ہو، بس ظاہری لطف ہوتا ہے، بعد میں آدمی پھنس جاتا ہے. تو اللہ پاک اپنی عبادت کا ہم کو ذوق و شوق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا اللہ پاک کو اوپر والا کہہ سکتے ہیں؟
اوپر والا اگر معاذ اللہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا اوپر مکان ہے تو کفر ہے، اگر یہ مراد ہے تو.
کیا اب کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟
اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. کوئی نئے نبی کا امکان بھی مانے، پوسیبلٹی بھی مانے تو کافر ہو جائے گا.
کیا سارے صحابی جنتی ہیں؟
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی.
کیا بچے کا عقیدہ ہمارے؟ الحمدللہ.
محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی.
احمد مجتبی
سب سے آخری نبی.
کیا اللہ پاک کا دیدار دنیا میں جاگتی حالت میں کیا جا سکتا ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا، اور کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کسی کو.
کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے؟
بالکل ہو سکتی.
ہمیں کیسے پتا چلے کہ جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں یہ ہمارے آقا ہی ہیں؟
اللہ علیہ وسلم خود تعارف فرمائیں گے، یا کوئی بتائے گا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث پاک میں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. شیطان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت میں نہیں آ سکتا.
یہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے، جیسے کہ عز و جل یا جل جلالہ، تو یا درود پاک کے ساتھ سواد وغیرہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا، تو یہ اس کو مختصر کر دیا جاتا ہے، جیم کر دیا جاتا ہے، سواد کر دیا جاتا ہے، اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
سواد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھنا ہے، مخفف شورٹ فارم، اس کو تو اعلی حضرت نے ناجائز لکھا ہے. بہاری شریف میں بھی لفظ سخت حرام لکھا ہے، اس کے لیے منع تو کیا ہے کہ جیم رے زواد رضی اللہ عنہ کی جگہ اور رحمت اللہ علیہ کی جگہ راہ لکھتے ہیں، ان سب سے منع کیا گیا ہے. وہ جیم جل جلالہ کا مخفف ہے، شورٹ فارم میں پورا جل جلالہ لکھے، اللہ پاک لکھے، پاک آسان ہے اور ہر زبان پہ آسانی سے آ بھی جاتا ہے.
یا دعا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے؟
قبول ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وسیلہ تو اور قبولیت کے قریب کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور آپ ہمارے پیر ہیں اور ہم آپ کے مرید ہیں. حضور پیر تو اپنے مریدوں کو دعا دیتے ہیں، آپ میرے لیے اپنے دل میں یہ دعا کریں. حضور مجھے تقریر کرنے کا بہت شوق ہے، حضور جب تقریر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو حضور تقریر بھول جاتی ہے، تو آپ یہ دعا کریں میرے لیے اپنے دل میں، حضور مجھے تقریر بھولے نہیں. جزاک اللہ خیرا.
اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تقریر کا ایسا کہ دیکھ کر کریں، اگر زبانی طور پر نہیں کر پاتے بھول جاتے ہیں تو ویسے بھی قرآن و حدیث کے تعلق سے جب تک 100% یاد نہ ہو تو بولنا بھی نہیں چاہیے، تو اس لیے وہ دیکھ کر کرنے میں زیادہ سہولت رہتی ہے. لوگوں پر امپریشن اچھا نہیں پڑتا بعض لوگوں پر، کوئی بات نہیں، جوانی سے دیکھ دیکھ کر بیان کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بھی دیکھ لیتا ہوں. وہ حدیث سے اور زبانی بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ غلط الفاظ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہو اور میں بول دوں کہ فرمایا ہے، یہ خطرناک ہے. غلط مسئلے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، انسانیں بھول ہو جاتی ہے، تو دیکھ کر بولنے میں حرج نہیں ہے. بعض لوگ اتر ہوتے ہوں گے، یہ اپنا وہم ہے کہ لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا. میں تو تھوڑے سے تھے، جب سے دیکھ دیکھ کر بیان کرنا شروع کیا تو یہ اتنے سارے ہو گئے الحمدللہ. اس کا مطلب سب کو دیکھ کر بیان کرنے سے اختلاف نہیں ہوتا. خطبہ میں جوانی سے ابھی تک آج تک دیکھ کر ہی کرتا ہوں خطبہ، مجھے یاد نہیں ہوا، میں نے یاد کیا بھی نہیں، دیکھ دیکھ کر. خطبات رضویہ، اعلی حضرت سے محبت ہے تو وہ اعلی حضرت کا خطبہ ہی پڑھتا ہوں میں خطبات رضویہ سے، وہ دیکھ کے. نو پرابلم ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جو شخص گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور دین کے حوالے سے وہ مذاق، عالم دین کے حوالے سے وہ مذاق کرنا، ہر چیز کو تفریح کے اندر لینا، تو اس کی کیا وضاحت ہوگی؟ اس کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ اس کو کیا نصیحت کری جائے.
یہ بے باکی ہے، اگر کوئی توبہ بھی نہیں کرتا اور بس وہ گناہ پر دلیر ہوتا ہے، یہ بہت سخت معاملہ ہے. گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، یہ بھی قول ہے. یعنی گناہ ہو جائے بتقاضے بشریعت کسی سے، تو اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے. توبہ میں دیر کرنا یہ خود گناہ ہے. فوراً توبہ کرے اور سچی نیت کرے، پکا عہد کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. توبہ کے لیے یہ توبہ کا یہ بھی ایک رکن ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تے ہو تو توبہ قبول ہوگی. اور علماء کا مذاق اڑانا، اگر کسی عالم دین کا مذاق اڑاتا ہے اس لیے کہ یہ عالم دین ہے، دین کا عالم ہے، اس لیے مذاق اڑاتا ہے تو اسلام سے نکل جائے گا، ایک کفر، کھلا کفر ہے یہ. تو اس لیے نہیں کرتا مذاق، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ عالم بالفرض کوئی عملی کوتاہی ہے، اخلاقی خرابی ہے اس میں، اور اس خرابی کی وجہ سے اس کو برا کہہ رہا ہے. عالم دین ہونے سے تو احترام دل میں کہ بھائی عالم دین تو محترم ہوتا ہے، یہ کیسا عالم ہے، یہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے، لوگ اس طرح بولتے ہیں، اس کو کفر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ دین کی وجہ سے اس کی مخالفت نہیں کر رہا، برا نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے کہہ رہا ہے، کردار کی وجہ سے. لیکن اس یہ بھی نہیں کرنا چاہیے سبھی، تاہم یہ کہ یہ کفر اس طرح نہیں ہوگا. بات ہوتے ہیں بے باک، وہ پتہ نہیں کیا کیا بک 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 کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ اپنی لوجک اٹکاتے ہیں اس، اور مطلب خود اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں. بعض وقت کفریات بھی بک رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جب تک کوئی ایسی بات سامنے نہ ہو، کوئی جملہ کہ بھائی یہ جملہ بولا، تو اس پر کوئی غور کرے آدمی کہ یہ کفر ہے یا نہیں ہے. باقی اب بک بک کرتے رہتے ہیں ہم، اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ کیا بک بک کرتا اپنے کو پتہ نہیں، تو کافر تو نہیں کہہ سکتے جب تک یقینی معلومات نہ ہوں. ویسے زبان کو لگام ہونا ضروری ہے، زبان کی وجہ سے بھاری تعداد میں لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوال آتے ہیں، کیا ہر وقت نیا وضو کرنا ضروری ہے؟
ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، البتہ یہ کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو مستحب ہے.
ایک اور سوال ہے کہ دوران کام کمپیوٹر کے جو اسکرین ہے اس کے پیچھے جیسے کہ نعتیں چل رہی ہیں اور میں کام کر رہا ہوں اور کمپیوٹر پر ہی نعتیں چل رہی ہیں، تو کیا یہ صحیح رہے گا؟
اگر نعتوں پر بھی توجہ ہے تو صحیح ہے، مطلب ضرور تو آتا ہے نعت شریف سے.
بری خصلت کو کیسے دور کیا جائے؟
اگر بری خصلت گناہ والی خصلت ہے، ہر بری خصلت کو گناہ کہنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر وہ ہے گناہ تو اس سے تو توبہ کرے، سچی توبہ کرے، عہد کرے آئندہ نہ کرنے کا، تو یوں انشاءاللہ یہ عادت چھٹے گی. اور سیریس لے کے مجھے یہ چھوڑنا، یا پھر اگر ایسی بری خصلت ہے جو عادت نہیں ہے لیکن وہ عوامی طور پہ عیب ہے، یا ویسے ہی عیب ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی مطلب ہے کہ اللہ پاک سے اس سے پناہ مانگے اور سیریس لے کے اس کو مجھے نکالنا ہے. جب کوشش کریں گے تو نکل جائیے.
ایک سوال آیا ہے، کہتے کہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے کیوں ہے؟ اس پر میرا یہ عرض کروں گا کہ آج کل یہ ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیوں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں کہا ہے، یہ کیوں کہا ہے، کہ کچھ عرصہ پہلے ایسا اتنا تھا نہیں، لیکن اب کیوں کا رجحان جو ہے نا وہ ذہنوں میں یا تو ڈالا جا رہا ہے یا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز میں کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے، تو یہ جو کیوں کیوں ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟
اب اللہ اور رسول نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور اس کو مانے بغیر ظاہر ہے کہ چارہ بھی نہیں نا، کہ ماننا ہی ماننا، ماننا ہی ماننا. اب یہ کیوں ہے، یہ مطلب سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے. اہل ایمان جو ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا و صدقنا. یہ کیوں کیوں کرنے میں بعض اوقات ایمان تباہ ہو جاتا ہے. اور اگر نعوذ باللہ یہ کیوں اعتراض کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ آخرت میں، یعنی کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی کیوں ہے، نعوذ باللہ یہاں مراد اعتراض ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے. ایسا شخص مسلمان تو ایسا اللہ پاک کا جو بھی طے شدہ جو بھی معاملات ہیں اللہ رسول کے، اس پہ اعتراض کرنے کا تو اس کو تو گنجائش ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے مان لینا چاہیے، جو بھی اللہ رسول کا حکم ہے آنکھیں بند، آمنا صدقنا، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے اس کو سچا مانا. تصدیق کرنا ہے نا، سچا ماننا.
یہ لوجک عام طور پہ دینی معاملات کے اندر کیوں بہت زیادہ ہوتا ہے؟ دنیاوی معاملات میں بالخصوص اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ابھی آپ یہاں اس درجے میں پہنچے نہیں ہیں، ابھی آپ کی کلاس یہ نہیں ہے، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے، ڈاکٹر سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ اس طرح کے دوائیاں دینے کی بنیاد پر کیسے شفا حاصل ہو جاتی ہے، کہاں سے آپ نے یہ نسخہ حاصل کر لیا. تو عام طور پہ دینی معاملات کے حوالے سے یہ کیوں زیادہ کیا جاتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ویسے ہی ہوتی ہیں کہ بہت بڑا عقل مند شخص ہو تو اس کی بہت ساری باتوں کی حکمتیں ہمیں فوری طور پہ سمجھ آتی بھی نہیں ہیں، لیکن ایک عرصے کے بعد اس کے معاملات ہمارے سامنے کھلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے یہ بات کہی کیوں تھی.
کسوٹی بھی تو ہوتی ہے نا، ایمان کی کسوٹی ہے کہ اللہ اور رسول کے معاملے میں آدمی بس صرف مان لے. اب بعض معاملات اس سے جس میں علماء، جو بڑے بڑے علماء ہیں، وہ حکمتیں بیان کرتے ہیں، تو وہ ہماری ایمان کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے اس سے اللہ رسول کے حکم سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضور، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ سواد لکھنا یا اللہ عز و جل کے نام پہ عز و جل کی جگہ پہ جیم لکھنا یہ ناجائز ہے. تو انگلش کے اندر جب ہم لکھتے ہیں پیس بی اپون ہیم، پی بی یو ایچ اس کا ایبریویشن بنا کے ہم لکھ دیتے ہیں، تو کیا وہ پی بی یو ایچ لکھنا بھی ناجائز ہے؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیپر کے اندر جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ٹائم کم ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں ہم ایبریویشنز لکھیں، ایبریویشنز لکھ کے تو پھر ٹائم بچائیں، تو کیا اس صورت میں بھی لکھنا ناجائز ہے؟
جیم کو تو میں نے ناجائز الفاظ نہیں کہے، میں نے سخت منع. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کا بھی یعنی شارٹ فارم نہ لکھا جائے، پیس بی اپون ہم پورا لکھا جائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نماز کا وقت ہو جائے دوران سفر، تو ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہو، وضو بھی نہ ہو، یا تیمم کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں دوران سفر؟ مہربانی یہ ہمیں رہنمائی فرما.
وقت جا رہا ہو نماز کا، وضو کا کوئی انتظام نہ ہو، یا وضو کریں گے تو وقت چلا جائے گا، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے، بعد میں اس کو دوبارہ اس کو وضو کر کے جب پانی حاصل ہو جائے تو دوبارہ پڑھ لیں. تو اس طرح کرنے سے قضا کا گناہ نہیں ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ جو قبر کے اوپر تختی لگائی جاتی ہے نام کی، تو اس پہ کوئی آیت یا صلاۃ السلام لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
آج کل تو سب کچھ لکھنے کا رواج تو ہے سر. اس میں پرابلم یہ کہ جیسے اب سائن بورڈوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، وہ ادب کے تو مسائل ہیں اس میں، بارش آتا ہے پانی ڈالتے ہیں اس پر، تو دل دل کے پانی ذرا پاؤں کی طرف بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اب اس پہ اتنا عام ہے یہ، اس کو ناجائز کسی نے لکھا ہو یہ میرے ذہن میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ادب کے تعلق سے تو اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، عرف عام ہے. اب تو لوگوں نے کار ثواب سمجھ کر بیچارے وہ بورڈ لگاتے ہیں لکھے ہوئے درود شریف کے ہو رہی ہے. اب یہ تو عرب دنیا میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، صلی علی النبی سبحان اللہ، اذکر اللہ، یہ لا الہ الا اللہ، اس کے بورڈ لگے ہوتے ہیں. یہ کہ سب میں یہی ہے کہ پانی گرے گا اس میں، پھر جانوروں کی بیٹ، پرندوں کی بیٹ، یہ الگ مسائل ہیں ان بورڈوں پر. تب چونکہ کسی علماء نے ناجائز لکھنا میرے علم میں نہیں ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، کیا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بعض علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو 40 روز تک کسی غریب کے ہاں کھانا بنا کر بھیجا جاتا ہے اور ختم وغیرہ انہیں کہا جاتا ہے کہ پڑھیں، کیا یہ کرنا ضروری ہے؟
ضروری نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان میں یہ تھا کہ انتقال ہو جاتا کسی کا تو 7 دن تک یہ حضرات صدقہ خیرات کرتے، کھانا کھلاتے، اس طرح ان کی روایت تو ہے 7 دن. اب 40 دن تو یہ صحابہ کرام اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے، یہ کمپلسری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی 40 دن کرتا ہے یا 140 دن کرتا ہے اور اس کو گناہ نہیں، انہیں نہ کرنے کو گناہ یا برا نہیں سمجھتا، صرف ایک اچھا کام کر کے کرتا ہے، تو شریعت نے جن کاموں کو منع نہیں کیا وہ اچھا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، جبکہ مسلمان اس کو اچھا سمجھ کے کریں. تو یہ ایک بظاہر تو اچھا ہی کام ہے، 40 دن اس بہانے غریبوں کو روٹی ملے گی، کھانا ملے گا، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، نہ برا ہے، نہ اس کو برا والا کہا جائے گا، کچھ بھی نہیں، کرے تو اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر رسول، میرا سوال یہ ہے کہ تبارک الذی اور سورۃ واقعہ، یہ دونوں صورتیں مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے.
یعنی جو رات کو پڑھنی ہے نا جیسے، تو وہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے سورج ڈوبنے سے. سورۃ الملک جیسے پڑھ لی مغرب کے بعد تو فضیلت حاصل ہو جائے گی. عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شرط نہیں ہے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا بھی شرط نہیں ہے. سورج ڈوب ہو گیا رات ہو گئی، لیکن مغرب کی نماز میں تاخیر بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس یوں مطلب سورۃ الملک بعد میں پڑھ لیں مغرب پڑھ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے میرے اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر امام صاحب نماز میں قرات کرتے وقت رونے لگ جائیں یا مقتدی کو رونا آ جائے قرات سننے کی وجہ سے، تو کیا اس کی نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
فرق پڑے گا نماز میں، اور بہتری آ گئی نا، خوشی اور خضوع. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ پیچھے آواز جاتی تھی ان کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خوف خدا سے روتے تھے تو سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہے، پک رہی ہے ہنڈیا. تو نماز میں رونا اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علی سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خفیہ تدبیر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو رہنمائی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یعنی اللہ پاک کا چھپا فیصلہ، یعنی اللہ پاک نے ہمارے بارے میں کیا طے کیا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ خفیہ تدبیر، خفیہ مانے پوشیدہ، چھپی ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جو بندہ معذور ہو کیا وہ ویل چیئر کے ساتھ مسجد میں جا سکتے ہیں؟
ویل چیئر کے پہیے اگر گرد مٹی وغیرہ لگی ہوئی تو صاف ہونے چاہیے، ورنہ پھر بے ادبی ہوگی مسجد کی. نیا تو رائج بھی نہیں ہے کہ آئینے مسجد میں لے جائیں، مسجد میں لائیں گے تو لوگ بھی تعجب کریں گے کہ یہ پتہ نہیں گٹروں کے پانی سے گزرا ہوگا، کہاں سے گزرا ہوگا. بھیا تنفیر کی بھی صورت بن سکتی ہے، لوگ برا منا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر ہم عشاء کی اذان کے بعد سو جائیں تو اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھیں تو کیا ہماری عشاء کی نماز قضا ہوگی؟
صبح صادق سے پہلے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اٹھ گئے، رات ہی میں اٹھ گئے تو عشاء قضا نہیں ہوئی، وقت ہے اس کا، سونا نہیں چاہیے. جو جن پر جماعت واجب ہے وہ مغرب کے بعد نہ سویا کریں، بلکہ بعد جماعت نماز پڑھ کے پھر سوئیں. یہ مردوں کے لیے، سائی بہنوں کے لیے یہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نکاح پڑھانے میں کوئی حرج تو نہیں؟
کوئی حرج نہیں.
نکاح میں چھوارے لٹانے کا جو رواج ہے کیا یہ درست ہے؟
ہاں ملفوظات حلاست میں حدیث شریف میں لوٹنے کا حکم ہے اور لوٹانے میں بھی کوئی حرج نہیں.
کیا نکاح کا خطبہ بھی جمعہ کی خطبہ کی طرح توجہ اور خاموشی سے سننا فرض ہے؟
ہر خطبہ توجہ کے ساتھ سننا فرض ہے. نکاح کا ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، سب ہر خطبہ سننا فرض ہے توجہ کے ساتھ.
شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی کا آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپس میں ملنا کیسا؟
نہیں مل سکتے، صرف ایک دوسرے کو دیکھنے کا. اب ہمارے یہاں یہ بھی رواج نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے، لیکن اکیلے میں نہیں. حدیث پر عمل کرنے کی نیت ہونا بھی ضروری ہے، دیکھ لے اتنا ہی ہے.
شادی کے لیے ولیمہ کرنا کیا ضروری ہے؟
سنت مستحبہ ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، جبکہ ہو شریعت کے مطابق.
شادی جیسے خوشی کے موقع پر کیا گانے بجانے وغیرہ کی صورت بن سکتی ہے؟
خوشی کے موقع پر تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، شکرانے کے نفل پڑے تو اچھا ہے، گانے باجے تو حرام ہے.
کسی جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا استخارہ کروا سکتے ہیں؟
اگر دل مطمئن نہیں تو استخارہ کروا سکتے ہیں، دل ہی مطمئن ہے تو پھر استخارہ نہ کیا جائے.
منگنی ٹوٹنے کے بعد تحفے واپس دینا ضروری ہوگا؟
جس قوم میں جیسا رواج کہ اگر دینا پڑتا ہے تو وہ دے دیا جائے، اور اگر وہ چھوٹی موٹی چیزیں کہ وہ استعمال ہی ہو گئی پہلے سے اور پھر بھی اگر عرف ہے تو نہیں دینی پڑے گی. عرف مانے رواج، کہیں ہوگا کہ دینا پڑتا ہو، کہیں نہیں دینا پڑتا ہوگا، برادری برادری کا اپنے اپنے
حساب کا. تو جیسے سسرال کی طرف سے لڑکی کو سونے کی سیٹ یا کچھ نہ کچھ کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں منگنی کے موقع پر دیے جاتے ہیں، اب اس میں مطلب کہ جو دینے والے دے رہے ہوتے، جیسے لڑکے والوں نے لڑکی کو دیا، تو ان کے پیچھے ایک یہ تصور تو ہوتا ہی ہے کہ لڑکی یہ سب کچھ لے کر آئے گی تو ہمارے ہی گھر کے اندر، اور منگنی ٹوٹ گئی تو اب پتا، اب انہوں نے لڑکی کا میل کیا ہے نہیں کیا یہ نہیں پتا، لیکن دیتے تو لڑکی کو تحفے میں، اب منگنی ٹوٹ گئی تو ان کو تو یہ ہوگا نا کہ یہ جو کپڑے نے سب سونا دیتا ہے تو یہ بھی گیا.
اب تو اب اگر برادری کا رواج ہے کہ واپس دینا ہوتا ہے تو دینا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ انسان کو جو جھرجھری آتی ہے یہ کیوں آتی ہے؟
بالکل موت اس کو دیکھ رہے. حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے، حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام ہر روز 5 دفعہ گھروں میں غور سے دیکھتے ہیں، اور روزانہ ہر آدمی کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے انسان کو جھرجھری آتی ہے.
اچھا یہ ارشاد فرمائیے، ایک شخص خود تو نماز پڑھتا نہیں ہے لیکن دوسروں کو کہتا ہے نماز پڑھو، تو اس کا یہ عمل کرنا کیسا
جائز؟
حضور موت قریب آنے کی کوئی علامات ہیں؟
کالے بال کے بعد سفید بال آنا، یعنی پہلے سے سفید ہیں تو وہ تو نہیں ہے، کالے بال جس کے ہوں اب سفید شروع ہوئے. جیسے ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس نے ایک تابوت گھر میں رکھا تھا، موت کو یاد کرتا تھا اس سے، پھر ایک بار اس نے آئینے میں دیکھا تو صبح ایک سفید بال تھا، اس نے کہا تابوت ہٹا لو، میرے پاس موت کا میسنجر آ گیا، اب میں یہ سفید بال دیکھ کر موت کو یاد کر لیا کروں گا. پھر یہ کہ اعضاء میں تغیر آنا، تبدیلیاں آنا، سنوائی کمزور، آنکھیں کمزور، بدن میں کمزوریاں، جیسے عام طور پر بوڑھا آدمی کمزور ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ موت کے ایک سے ایک مطلب میسنجر اس پر آ رہے ہیں، اب بھی سنبھل جائے، اب بھی سنبھل جائے، اب بھی سنبھل جائے، بڑھاپے سے چوتا نہ چینتا نہ سنبھلا ذرا بھی، تیری غفلتوں کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبی، جگا جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ میسنجر اس کے لیے کہ جس کو موت آئی نہیں، ورنہ تو اچانک بھی آتی ہے، زندہ ہے اس کے لیے یہ میسنجر، ورنہ تو جوان ہٹا کٹا فوت ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کا، زلزلے میں تو جوان بوڑھے سبھی جو آیا لپیٹ میں، سیلاب جس جو آیا اس کو بھاگ کے لے جائے گا، ہاتھی آئی تو ہاتھی کو، بکری آئی تو بکری کو، جو بھی آئے. یوں ہر وقت موت کا میسنجر ہے ملک الموت، ہر ایک کو روزانہ بغور 70 بار دیکھتے ہیں. ہمارا ہنسنا بھی ملک الموت کے لیے تعجب انگیز ہے، جس کو مرنا ہے اس کا ہنسنا کیسا، ہمیں کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو نہیں رہے. حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جب آئے، حضرت سیدنا یعقوب اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا، آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے. فرمایا مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد یعنی پیغام دینے والے میسنجر بھیج دینا. ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں آپ کی طرف دو یا تین قاصد یعنی میسنجر بھیج دوں گا. چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، وہ کیا ہوئے؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ. اے یعقوب، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہیں، یہ بھی موت کے قاصد ہیں، کمر کا جھکاؤ، طاقت کے بعد کمزوری، اور کالے بالوں کے بعد سفید بال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیر مرشد کے بارگاہ میں عرض ہے کہ آنکھیں جو پھڑکتی ہیں وہ کیوں ہوتا ہے؟ میری اکثر لیفٹ آنکھ جو ہے وہ پھڑکتی رہتی ہے، تو بات سننے میں آیا ہے کہ کوئی بدشگونی ہوتی ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں.
اسلام میں بدشگونی تو نہیں ہے، بائیں آنکھ پھڑکنے سے شاید نقصان ہو جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی شگون ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. بدشگونی جائز بھی نہیں ہے، گناہ ہے. بائیں آنکھ منے لیفٹ آئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بعض مساجد میں صفحے جو ہیں وہ دروازے، پلر یا دیوار کے اتنے قریب ہوتی ہیں کہ اس میں سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہو رہے ہوتا ہے، اور رکو میں جائیں تو پھر بالکل ہی ٹکر دیوار سے لگتی ہے، اس صورت میں آگے نکل جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟
ہاں یہ صف تو غلط، اس میں ٹکر ہو جاتی ہے. ہاں تو یہ تو وہی غلط ہے نا، جب آگے ہو جائے گا تو صف تو ٹیڑھی ہو گئی، تو ایسی جگہ صف نہ بنائی جائے، اس احتیاط سے اس صفوں کی ترتیب ہو کہ پلر اس میں مطلب تکلیف نہ پہنچائے اور صف کی رکاوٹ نہ بنے، اور دو پلروں کے بیچ میں بھی صفیں بناتے ہیں، یہ بھی منع ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. صورت جواز کی یہ ہے کہ یا تو مسجد میں جگہ نہیں ہے، فل ہو گئی مسجد تو اب بن سکتی ہے، یا پھر جگہ تو ہے لیکن جس جگہ کھلی جگہ ہے، بارش زور کی ہو رہی ہے، سخت دھوپ ہے، کہ کھڑا ہونا اس میں تکلیف دے، تو ایسی صورت میں پلروں کے درمیان جب ضرورت ہو تو بنائی جا سکتی ہے صف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جو سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے ہائرنگ کروائی ہوتی ہے، اب جس کا گھر اپنا ہے انہوں نے اگر ہائرنگ کروائی ہے کہ میں کرائے پہ رہ رہا ہوں، تو وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی گورنمنٹ سے وہ پیسے کرائے کے لے رہے ہیں ہائرنگ کروا کے، تو کیا اس طرح لینا پیسے درست ہے، جائز ہے؟ یہ پلیز رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
دھوکہ تو دیا نا اس نے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، گناہگار تو ہوگا، یہ رقم اس کے لیے جائز بھی نہیں ہوگی، واپس لوٹانی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
لال مرچ سے نظر اتاری جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
حقیقت نظر آتی ہے اس کی کہ یہ لال مرچیں تین یا سات، یہ سات پھیرے منظور پر جس کو نظر لگی ہے تو اس کے اوپر سے اتاریں گے نا، تو آپ توے میں ڈالیں یا انگاروں پہ ڈالیں، تو اگر نظر ہے واقعی تو اس کی بو محسوس نہیں ہوگی، ورنہ مرچی ڈالو تو چھینکے مار کے آدمی کو بھاگتے بنے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو نظر ہے. تو اس طرح بار بار کرے، روز روز کرے اس طرح، تو جب اس کی مرچوں کی جو بو ہوتی ہے نا وہ بو آنی شروع ہو جائے اوریجنل، جو بھگا دے بندوں کو ایک دم، یعنی کہ پریشانی ہوتی ہے، تو سمجھو کہ نظر اتر گئی، ایک ٹوٹکا ہی ہے، جائز ہے.
تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟
تہجد کی نماز ویسے نفل ہے، سنت مستحبہ، نہ پڑھے تو گناہ نہیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے، ہم پر شفقت کی گئی ہے، ہمارے لیے فرض نہیں ہے، ورنہ پانچ فرض نہیں پڑھے جاتے تو چھٹی یا رات میں اٹھ کر کون پڑھے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. Here it is, Madani Muzakira.